السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 30/12/2017 انکلیشور میں جشن غسل ورا کے نام سے پروگرام منعقد ہوا جس میں حضرت کا خطاب رہا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رات کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے, سردی کے اثرات سے سب متاثر ہو رہے ہیں اور میں خود ایک بوڑھا ضعیف کمزور ایسے وقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میری عمر بھی 82.5 سال ہو چکی ہے اور عربی میں کہا گیا ہے جا البردو من الجبات, جبا پہننے والوں کو جاڑا زیادہ لگتا ہے, سردی لگتی ہے. بہرحال تھوڑی دیر تبرکن کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھیے, اور جن حضرات کو جانا جو حضرات جانا چاہتے ہیں ان کو میری طرف سے پوری فراخ دلی اور انشراح قلب کے ساتھ اجازت ہے, وہ جا کر اپنے گرم گرم بستروں پر آرام کر سکتے ہیں. بیٹھنا ہے کہ آپ کو جانا ہے؟ بیٹھنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سيدي سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں, نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن, نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں امام اہل سنت نے یہ شعر عرض کیا ہے. میرے دوستوں, ایک پھول, اس کی پیدائش کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, فن ایگریکلچر سے یہ پھول جو پیدا ہوتا ہے, مالی اور کسان اس کی پیدائش کا قدرتی پروسیجر اچھی طرح جانتے ہیں. امام احمد رضا نے صرف قرآن, منطق, حدیث سے غوث اعظم کی منقبت نہیں فرمائی ہے, بلکہ کسان, کھیتی باڑی, ایگریکلچر کے اصول سے بھی غوث اعظم کی منقبت کا اعلان کیا ہے. یہ ایک پھول ہے, یہ کسی کیاری میں, وہ کسی کیاری میں پھولتا ہے, سرسبز و شاداب ہوتا ہے, اور یہ کسی پودے میں, پلانٹ میں لگتا ہے. اس کو پانی سے سینچا جاتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے, اور اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے. امام احمد رضا ہمارے ذہن و فکر میں, غوث اعظم جو باغ ولایت کے گلے سرسبز ہیں, ایسے پھول ہیں جو ساری دنیا ولایت اور گلشن ولایت کو مہکا رہی ہے اور شادابی دے رہی ہے. حضرت غوث اعظم کو اگر ہم ایک پھول کی طرح باغ ولایت میں تصور کرتے ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس پھول کو کس پانی میں سینچا, اور یہ پھول کس پلانٹ اور کس فصل میں لگا, یہ پھول جس پلانٹ میں ہے وہ کس گلشن میں بویا گیا, اور اس پھول کا مالک کون ہے, اس نے خوشبو کہاں سے آئی, پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے. تو ارشاد فرماتے ہیں, گلے سرسبز ولایت, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ایک ہم نے پھول کی طرح مہکتا سرسبز و شاداب تصور کر لیا, اب امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں, اس کی جڑوں میں اور پلانٹ میں نل اور دریا کنویں کا پانی نہیں آیا, نہ بگی میں.
سبحان اللہ,
جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بارش نے اس کے پودے کو سینچا ہے, اور وہ پودا اور فصل کون سی ہے, اس کا نام علی مرتضیٰ.
سبحان اللہ,
بچپن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں پالا تھا, بچپن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے روحانی پانی سے سینچا تھا, سرسبز اور شاداب اس پودے کو آخر تک پروان چڑھا کر دنیا کے سامنے فرمایا, من کنت مولا فعلی ان مولا, اے لوگوں سن لو, میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا.
اے شخص سبحان اللہ,
اپنے علم کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا, انا مدینۃ العلم, میں تو علم کا ایک بارونق شہر ہوں, میں علم کا ایک بہترین شہر ہوں, اور اس شہر میں اگر داخل ہونا چاہتے ہو تو علی جو ہیں اس شہر کے دروازے ہیں, ان کا وسیلہ لو, میرا علم تم کو ملتا چلا جائے گا. علی مرتضیٰ کو اس شان سے علمی, روحانی اور ولایتی پانی سے سینچ سینچ کر کے اس لائق کیا ہے کہ اس نے یہ گلے سرسبز شاداب نظر آئے. فرماتے ہیں, نبوی میں پلوی خشک اور جس گلشن میں یہ پھول کھلا ہے اس گلشن کا نام کیا ہے؟ فرماتے ہیں بطولی گلشن.
سبحان اللہ.
نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن, اور پھر یہ پھول کس کا ہے؟ فرماتے ہیں حسنی پھول. باپ کی طرف سے حسنی ہے, امام حسن سے ان کا رشتے خاندان ابوت کی طرح سے ہے, باپ کی طرف سے ہے. فرماتے ہیں اس میں خوشبو کہاں سے آئی؟ فرماتے ہیں معلوم نہیں ہے, حسینی ہے مہکنا تیرا.
سبحان
اللہ. نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن اور حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. یہ ہے غوث اعظم کی اتر مجموعہ ذات گرامی.
سبحان اللہ.
بھی اور بہت سے شعر اس میں ہیں, لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ میں اپنی تمجید کو اسی پر ختم کر دوں. حضرت پیر پینا میر میلا شاہ گیلا کی پوری زندگی آپ کا سراپا وجود قدرت الہیہ کا مرکز ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں بے حد و شمار اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے, اور ہر مخلوق میں اپنی قدرت کا مظاہرہ پیش فرمایا.
بے شک
براہ راست داخت اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکتا تھا, لیکن ایسا نہیں کیا. حضرت آدم کو پیدا کیا, کوئی وسیلہ نہیں بغیر باپ اور ماں کے انہیں پیدا کر دیا. حضرت حوا کو پیدا کیا, کوئی ان کا باپ اور نہ ان کی ماں. آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی ہڈی سے حضرت حوا ہماری ماں کو پیدا کیا. یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. وہ اسباب اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے, ہر ذریعہ میرے رب کا محتاج ہے. قرآن فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. رب العالمین کی قدرت ساری کائنات میں اظہر من الشمس ہے, لیکن اس کے لیے کسی نہ کسی کو ذریعہ اور سبب بنایا ہے, اور اس ذریعے کے سبب اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے. دودھ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. دودھ پیدا ہوا, ذریعہ کس چیز کو بنایا؟ اس گائے کو, اس بھینس کو جو ہمارے کھوٹے پر پڑی رہتی ہے. قرآن مجید اپنی قدرت کا اظہار یوں کر رہا ہے, وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. ارشاد فرماتا ہے, اے لوگو ذرا عبرت کی آنکھیں کھولو, اور وہ مویشیاں, وہ جانور جو تمہارے کھوٹے پر بندھے ہوئے ہیں, اسے غور سے دیکھو. نسقیکم, میں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس سے پلاتا ہوں تم کو, لبنا خالصا سائغا للشاربین, ایک خوش ذائقہ ٹیسٹ فل دودھ جو خالص پیور دودھ ہوتا ہے. کہاں سے پلاتا ہوں؟ ممبئی میں فرش ہوا تھا. ایک طرف بھینس کے پیٹ میں الم گلم, تنکے, کاغذ, سڑی گلی چیز, گھاس پھوس, یہ سب جمع ہے. رب اپنی قدرت کی طرف تم کو متوجہ کرتا ہے. جو اس کے پیٹ میں ہے ذرا دیکھو, اس میں کاجو کشمش نہیں بھرا گیا ہے, روح افزا کی باٹل نہیں ہے, اس میں بریانی کی دیگ نہیں ہے, اس میں کچھ خوش ذائقہ چیز نہیں ہے. رب فرماتا ہے وہ اس کے پیٹ میں ہے وہ کیا ہے؟ من بین فرش, گوبر ہے, گوبر. یہ قرآن کا ترجمہ بول رہا ہوں. من بین فرش و دم, ایک طرف گوبر ہے, ایک طرف ناپاک خون ہے, اس کے بیچ سے نکالتا ہے رب. نسقیکم مما, من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خون اور گوبر کے ناپاک ماحول میں سے رب نے پاک دودھ نکال دیا جو تمہیں پلا رہا ہے.
اے سبحان اللہ،
قدرت ہے. دنیا میں کوئی ایسا پروجیکٹ ہے، ایسی ریفائنری مشین ہے، ایسا اگر کوئی پروجیکٹ ہو تو بتاؤ. ایک تیل کو ریفائن کرنے کے لیے 10 ایکڑ زمین ایکوائر کرنی پڑتی ہے. جب اس میں سرسوں کا تیل ریفائن ہوتا ہے، سویابین کا تیل ریفائن ہوتا ہے، کچرا الگ نکلتا ہے، تیل الگ نکلتا ہے، لیکن رب کائنات نے خدا کی قسم ایک بائی ایک کے نیبے میں اتنا بڑا پروجیکٹ لگا دیا ہے. جہاں ریفائن بھی ہوتا ہے وہاں اس کو وٹامن بھی دیا جاتا ہے. رب فرماتا ہے اور کہاں سے میں نے نکالا، من بین فرش و دم، خون بھی ناپاک، گوبر بھی ناپاک، وہاں سے ہم نے نکالا لبنن خالصا سائغل للشاربین، لوگوں کو پینے کے لیے بڑا ٹیسٹ فل دودھ نکالا. یہ کس کی قدرت ہے؟ کیا کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ بھینس کی کرامت ہے، یہ بھینس کی اہمیت ہے. رب فرماتا ہے گوبر میں لکھپت بھینس میں، رب کا جلوہ دیکھو، اس کی قدرت کا انداز دیکھو. ان اللہ علی کل شیء قدیر،
بے شک سبحان اللہ.
اور آگے بڑھو، شہد کی مکھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، شہد کی مکھی ایک زہریلا کیڑا، آدھے گرام سے بھی کم اس کا وزن ہے. رب اس سے اپنی قدرت کا اعلان فرماتا ہے. قرآن مجید فرماتا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
سبحان
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے شہد کی مکھی مد مکھی کی طرف وحی بھیجی، نبی کی طرف بھی وحی آتی ہے اور غیر نبی کی طرف بھی وحی آتی ہے. یہ غیر نبی کی طرف رب نے پیغام میسج اور الہام شہد کی ننھے ننھے دل کے اندر پیغام بھیجا ہے، میسج بھیجا ہے. وہ میسج کیا ہے؟ آگے رب فرماتا ہے ان اتخذی من الجبال بیوتا، اے شہد کی مکھی تجھے بھی رہنے کی ضرورت ہے، اگر تجھے اپنا گھر بنانا ہے تو ادھر ادھر مت جانا، کسی پہاڑ کے اندر جا کے اپنا چھتا لگانا، اپنا گھر بنانا. رب اسے پیار سے سمجھا رہا، فرماتا تخذی من الجبال بیوتا، کسی پہاڑ میں جا کر اپنا گھر بنانا، اور اگر پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتی ہے تو من الشجر کسی درخت کی شاخ پر اپنا گھر بنا لینا. اگر درخت پر بھی نہ بنا سکے تو مما یعرشون کسی مکان کی چھت کے نیچے اپنا گھر بنا لینا.
بے شک
3 اسپاٹ اللہ نے اس کے لیے فکس کر دیے ہیں. ادھر ادھر گھر نہیں بنانا، کسی کے پلاٹ پر مت جانا، اللہ نے تیرے لیے چوائس کر دیا ہے 3 جگہ. پہاڑ میں چلی جانا، درخت کی شاخ کو منتخب کر لینا، کسی چھت کے نیچے اپنا مکان بنانا. خدا کی قسم ایک زہریلا کیڑا رب کے حکم کی کیسی پابندی کرتا ہے کہ جب وہ اپنا مکان بناتا ہے تو یعنی 3 جگہوں پر بناتا ہے.
بے شک بے شک،
اتنا بڑا مجمع یو پی والے، بہار والے، مہاراشٹر والے، گجرات والے، سب نے 3 جگہ کے علاوہ شہد کے چھتے کا کہیں آپ کو نام و نشان ملا ہے؟ جب یہ شہد کی مکھی اپنا گھر بناتی ہے تو وحی الہی کی پابندی کرتے ہوئے بناتی ہے. اور صرف ہمارے زمانے کی شہد کی مکھی نہیں، اس کا باپ، اس کا دادا، پردادا، لکڑ دادا، شکڑ دادا، نکڑ دادا، ہکڑ دادا، ہکڑ دادا، جتنے بھی گزرے ہیں اس کے پروج سب اللہ کے اسی پیغام پر عمل کرتے ہوئے گزرے.
بے شک بے شک،
آئندہ بھی دیکھنا،
کہ اس کا بیٹا پوتا پر پوتا لکڑ پوتا نکڑ پوتا جتنی بھی نسل آئے گی خدا کی قسم یہ زہریلا کیڑا رب کی وحی کی ایسی پابند کرتا ہے کہ اس کے بزرگوں نے بھی اسی گائیڈ لائن پر اپنا مکان بنایا, آنے والی نسل بھی ویسے ہی مکان بنائے گی. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تو 30 پارے وہی ہے نا, 30 پارے. صرف نعرے لگانے سے کام نہیں چلتا ہے, اللہ کے پیغام کو سمجھو اور اپنے عقیدے اور عمل کو درست کرو. رب العالمین فرماتا ہے اس کو میں نے 3 جگہ مکان بنانے کے لیے کہا ہے, اور یہ ایسے پابند ہے اللہ کی وحی کے کہ یہ 3 جگہ کو چھوڑ کر 4th جگہ جاتے ہی نہیں. اے مسلمان سن, وہ نبی کا دیوانہ ہے, زہریلا کیڑا نہیں ہے, عقل و خرد کا مالک ہے. اگر مکان بناتا ہے, دیکھو کتنے وہ لوگ ہیں کہ 2 فٹ اس کی زمین میں گھس جاتے ہیں, 2 فٹ اس کی زمین میں گھس جاتے ہیں. آج تو ایسے ایسے کریمنل اور لفنگے پیدا ہوئے ہیں, پورا پورا پلاٹ لوگوں کا غصب کر کے اپنا بنگلہ بنا لیتے ہیں. ہاں سب مجا بولے افسر, اے عقل والو, اے آنکھ والو, اس شہد کی مکھی سے عبرت حاصل کرو. رب ارشاد فرماتا ہے ہم نے اسے وحی کے ذریعے سمجھایا ہے, اور شہد کی مکھی یہ کام کر رہی ہے. مکان بن گیا, اب دوسری وحی اللہ اسے بھیجتا ہے. قرآن فرماتا ہے ثم قلی من کل الثمرات, اے شہد کی مکھی جا کسی باغ اور گارڈن میں پھول اور پھل چوس کر اپنا پیٹ بھرنا, لذت مت دیکھنا, اللہ کے حکم کی حکمت دیکھنا. ہم نے کہا ہے یہ کھا تو وہی کھانا, دوسری غذا مت استعمال کرنا. ہم 30 پارے اپنے گھر میں قرآن وحی نبوت رکھتے ہیں, لیکن کھانے پینے میں احتیاط نہیں ہے. رب نے کہا شراب مت پی تو پیتا, جوئے کی رقم مت کھا تو جوا کھیلتا ہے, سود کی رقم مت لے لیکن استعمال کرتا ہے. اللہ کی وحی سے ہم نے اپنے آپ کو کتنا دور کر لیا ہے, اور رب نے اس شہد کی مکھی کو وحی بھیجی, کوئی چیز مت کھانا, کسی کی بریانی پک رہی ہے دیکھ میں مت گھسنا, حلوائی کی مٹھائی کی دکان پر مت جانا, شکر فیکٹری میں مت جانا, کچھ مت کھانا, بعد میں چلی جانا. اگر نیم کا کڑوا پھول ملے اسی کو چوس چوس کر کے پیٹ بھر لے. دھتورے کا درخت بدبودار ہے جسے سونگنا نہیں چاہتے, اس کا پھل اور پھول ملے, اے شہد کی مکھی لذت مت تلاش کرنا, طبیعت مت دیکھنا, ربی کا اللہ کے اللہ کا انصاف دیکھنا, وہی کھانا جو رب نے فرمایا.
بے شک
ہاں شہد کی مکھی کچھ نہیں کھاتی, کیسا بھی درخت ہو, کسیلا پھول ہو, کڑوا پھول ہو, ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنا چھوٹا سا پیٹ بھرتی, اور جب وہ اپنے پیٹ میں کڑوے کسیلے بدبودار رس کا اسٹور کر کے واپس چلتی ہے, تو اللہ تیسری وحی اس کو ارشاد فرماتا ہے فصلوں کی سو بولا ربی کے زلولا, اے شہد کی مکھی اپنے گھر کھا پی کر چل رہی ہے تو واہی تباہی باتیں زبان سے مت نکالنا, بلا وجہ کی آواز مت نکالنا. اللہ کا دیا ہوا رزق تو نے کھایا ہے تو اب اللہ کے راستے ہی پر چلنا. اللہ کا راستہ وہ کون ہے جس پر مکھی کو رب نے چلایا ہے؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے شہد کی مکھی تیرے لیے یہ اتنا آسان راستہ ہے کہ میرے حبیب پر درود پڑھتے ہوئے اپنے گھر چلی
جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
صرف درود پڑھتے ہوئے, یہ نہیں فرمایا کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا, یہ نہیں فرمایا احرام باندھ کر عرفات میں جمع ہو جانا، اگر شہد کی مکھی حج کرنے جاتی تو سارے حاجی کے احرام کھل جاتے، اگر مسجد میں آتی امام پائجامہ جھاڑتے ہوئے باہر نکل جاتا، یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ کچھ نہیں، رب نے کہا کہ فصلوں کی سوبولا رب کے جلولا، اپنے رب کا راستہ چل اور یہ راستہ تیرے لیے جلولا بڑا آسان اور اسی ہے دیش. مفسرین فرماتے ہیں جب وہ کڑوا کسیلا بدبودار رس کھا پی کر چلتی ہے تو صرف اللہ کا یہ راستہ اختیار کرتی ہے، وہ راستہ یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. وہ شہد کی مکھی درود پڑھتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچتی،
بے شک
10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ زیادہ دور شہد کی مکھی نہیں جاتی ہے، آدھے گھنٹے بہت لانگ سفر جرنی اس کی ہوتی ہے تو آدھے گھنٹے کی اتنی دیر میں کڑوا کسیلا رس پی کر نبی کا نغمہ سناتے ہوئے اللہ کا شکر کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچتی. جب وہ گھر پہنچتی ہے تو اس کا رزلٹ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس.
بے شک سبحان.
جب وہ شہد کی مکھی اپنے چھتے میں پہنچتی ہے تو یخرج من بطونها، اس کے پیٹ سے نکلنا شروع ہوتا ہے، پھر جا کے وہ تھوکتی ہے، الٹی کرتی ہے، اب کیا نکلتا ہے؟ دھتورے کا رس نہیں نکلتا ہے، نیم کا کڑوا رس نہیں نکلتا ہے. رب فرماتا ہے نبی پر اس نے درود پڑھا ہے، اللہ کے پیغام کا اس نے پالن کیا ہے، تو تھوڑی دیر میں اس کے اس پیٹ میں ایسا پروجیکٹ رب لگا دیتا ہے کہ وہ کڑوا کسیلا میٹھا رس بن جاتا ہے، اور صرف میٹھا ہی نہیں ہوتا ہے، فی ہے شفا للناس، اس میں پوری مانو جاتی کے لیے شفا ہے. شہد کے مکھی کے تھوک میں یہ قدرت اس کی ظاہر ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے. کسی کا تھوک آپ چاٹتے ہیں؟ کسی کا تو اپنی جگہ، آپ اپنا تھوک نہیں چاٹ سکتے، چاٹ کر کے اگر کوئی لوگوں کو بتائے دیکھو میں تھوک کے چاٹتا ہوں تو وہ سب سے بڑا دنیا کا دلدر اگھوڑی ہے، تھوک چاٹتا ہے. لیکن اے پروردگار عالم، اس زہریلے کیڑے کے تھوک میں کتنی قیمت ہے اور کتنی کرامت ہے کہ صرف ہم نہیں، پردھان منتری بھی اس کا تھوک چاٹتا، گرہ منتری بھی چاٹتا، پیر صاحب بھی اس کا تھوک چاٹتے ہیں، مولانا بھی تھوک چاٹتے ہیں، سارے لوگ تھوک چاٹتے ہیں، کسی کا تھوک اتنا قیمتی نہیں. لوگ جب دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں پیور تھوک ہے، خالص اور اصلی تھوک تلاش کرتے ہیں، نیکسٹ نہیں چاہیے، پیور جو تھوکا ہے وہ چاہیے. اس نے کہا 800 روپیہ کلو، کہا 800 نہیں 1000 روپیہ لے لیکن پیور لے. اے پروردگار عالم، اس زہریلے کیڑے کے منہ میں یہ شفا، اس کے پیٹ میں جو رس ہے اس کے اندر یہ کرامت، کس کی پیدا ہے؟ شہد کی مکھی کی قدرت نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی قدرت ہے. اس کے منہ سے نکلا ہوا لوہاب شفا بن گیا، جو ایک وحی کا پالن کرتی ہے مکھی، اس کو رب نے یہ مقام دیا. اب میں آپ سے یہاں رہ کر کے، یہاں ٹھہر کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، اے لوگوں، جس کی زندگی 30 پارے وحی پر عمل کرتے ہوئے گزری ہے، اس کو اس خواجہ کے تھوک اور پھونک میں کتنی کرامت ہوگی؟ اس کے منہ سے نکلے ہوئے اس پانی میں کتنی بڑی شفاعت کا مادہ ہوگا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کاش وہابی اسی آیت کو پڑھ لے.
بے شک
سنیوں، قرآن کی دلیلیں یاد رکھو، وہابیوں کے تھوبڑے پر پھونک دینا وہ کبھی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے. غوث پاک نے ایسا کیوں کیا, ویسا کیوں کیا, اللہ نے کروایا اس لیے.
بے شک
شہد کی مکھی کو اتنا پاورفل بنا دیا, ایک وحی پر اس نے عمل کیا, اس کی خاندان نے عمل کیا, تو رب اعلان فرماتا ہے فی ہے شفاء للناس, اس کے تھوک میں سب کے لیے شفا ہے. ارے میرے غریب نواز کے تھوک اور پھونک میں تو بہت بڑی شفا ہے, ان کے قبر پر 10 منٹ جو پھول رہا ہے اس پھول میں بھی شفا ہو جاتی ہے. یہ نسبت کا کمال ہے. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام میں کرامت دیکھو, آپ کے ایک خادم تھے شیخ احمد علیہ الرحمت و رضوان, جو آپ کے کچن کے مینیجر تھے, رسوڑے میں کیا پکا کتنا پکا اس کی نگرانی کرنے والے تھے. حضرت شیخ احمد یہ مرید تھے غوث اعظم پیران پیر پیر دستگیر محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کے. ایک ہی لڑکا تھا بیمار پڑ گیا, دوا پر دوا, علاج پر علاج شروع ہے. 6 مہینے گزر گئے, بیٹے کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور اچھا خاصا نوجوان بیٹا سوکھ کر کے لکڑی بن گیا ہے. روزانہ بیوی کہتی تھی پیرانے پیر سے دعا کرواؤ, پیرانے پیر سے تعویذ لے کر آؤ, بچہ موت کے گھاٹ اتر رہا ہے. شیخ احمد روزانہ کہہ کے آتے تھے کہ ہاں میں آج دعا کرواؤں گا, آج تعویذ لے کر آؤں گا, لیکن پیر کا ادب شیخ احمد سے کوئی سیکھے, بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. جاتے تھے کہ حضرت سے کہوں میرا بیٹا بیمار ہے دعا فرما دے, لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی, جیسے گئے ویسے ہی واپس ہو جاتے تھے. روز بیوی پوچھتی تھی کیا بچے کے لیے دعا کروایا, کہا کل کرواؤں گا, پرسوں کرواؤں گا. 6 مہینے گزر گئے, جب آخری وقت دیکھا, ماں نے کہ بیٹے کا آخری وقت ہے, اس دن کہا دیکھو اگر آج سرکار کی بارگاہ سے دعا یا تعویذ کی گزارش کر کے نہیں آؤ گے تو میں اس گھر کو چھوڑ کر کے ماں کے یہاں چلی جاؤں گا. دھمکی دیا. حضرت شیخ احمد کہتے ہیں اے اللہ کی بندی زور زور سے مت بول, لوگ کہیں گے غوث پاک کا چاہنے والا میاں بیوی جھگڑا کر رہے ہیں, ہماری حیثیت ایسی نہیں ہے. اے ادارہ بھی کرنے والوں, بیوی اور شوہر کے جھگڑوں سے باز آؤ. غوث پاک کے ماننے والے کیسے تھے کہ اپنے گھر کی عزت بچایا کرتے تھے اور محلے پڑوس میں اپنی بدنامی کا کوئی سراغ نہیں پہنچنے دیتے تھے. شیخ احمد نے کہا آج ضرور غوث پاک سے وعدہ, غوث پاک سے دعا کروا کے آؤں گا. دن بھر کچن میں کام کیا, شام کو گئے کہ آج بولوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی. جا کر سلام کیا, اجازت لی کہ حضور گھر جا رہا ہوں. بولتے تھے شیخ احمد وہاں سے پلٹے, 2 قدم چلے تھے کہ پیرانے پیر جو روشن ضمیر تھے ارشاد فرمایا یار احمد تعال ہنا. اے احمد لو تو آؤ. حضرت شیخ احمد دستبستہ پیرانے پیر کے سامنے کھڑے ہیں اور غوث پاک مسکرا کر فرماتے ہیں اے شیخ احمد, مومن وہ ہے جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. کیا بتایا, گھر میں بیوی سے وعدہ کروا کر کے آئے ہو کہ آج ضرور دعا کرواؤں گا, اپنا مدعا کیوں نہیں پیش کر کے؟ کیسے سعادت مند مرید کے سرے نیال جھکا دیا اور عرض کرتے ہیں حضور جب میرے وعدے کی بھی آپ کو خبر ہے تو وہ کیا وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دیجیے. فائدہ میں کیوں کہوں زبان سے, جو کچھ گزر رہی ہے تم خود ہی جانتے ہو. سبحان اللہ, میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے پیر کو تکلیف, تو کیسے سعادت مند ہوگی؟ سرکار جب آپ پیر روشن زمین ہیں, میں نے وعدہ کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، تو جو وعدہ کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور وعدے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ آپ جانتے ہیں، پورا کر دیجیے میرے بھی. میرا بچہ آخری سانس لے رہا ہے. غوث پاک نے ارشاد فرمایا، شیخ احمد جاؤ بیمار بچے کے کان پر اپنا منہ رکھ کر اتنا کہہ دینا، شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے اے بیماری بھاگ جا.
اوہ سبحان اللہ،
یہ بہجت الاسرار شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں جو بخاری کی طرح لکھی گئی ہے. علمی باتوں سے ذہن کو آراستہ کر. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، شیخ ہم کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بیمار بیٹے کے کان پر اپنا منہ رکھ کر صرف اتنا کہنا. شیخ عبد القادر نے ارشاد فرمایا ہے اے بیماری بھاگ. بیماری کس کی بات مانتی ہے؟ کوئی ایسا ڈاکٹر جو کہے اے کینسر بھاگ جا تو کینسر بھاگ جائے گا، ٹی بی بھاگ جا تو کیا ٹی بی بھاگ جائے گی؟ جی نہیں، ٹی بی والا تو کھانستا ہے تو ٹی بی اور لگ جاتی ہے، بھاگے گی کہاں سے؟ تمہاری بیماریاں تمہارے عقیدے کے مطابق لگ جاتی ہیں. اسلام کہتا ہے نہیں لگتی ہیں، رب جسے بیماری لگائے وہی لگتی ہے، اور جسے بھگائے وہ بھاگ جاتی ہے. اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم شیخ احمد کو دیا، آپ گھر پر چلے، بیوی نے دیکھا میرے شوہر آ گئے، سب کام چھوڑ کر کے لپکی، بچے کے لیے دعا کروایا. بولو، شیخ احمد کہنے لگے اللہ کی بندی شکر، میں آج وعدہ پورا کر کے آیا. سیدھے بچے کے بستر پر گئے، بستر کے پاس گئے، کان پر منہ لگایا اور کہا میرے شیخ نے کہا اے بیماری بھاگ جا. بس اتنا کہا تھا، بیٹے کے سانس جو رک رہی تھی، آنکھ جو بند تھی آنکھ کھل گئی، سانس تنفس اچھے سے چلنے لگا، اور بیٹا بغیر کسی سہارے کے چارپائی پر بیٹھ گیا.
سبحان اللہ،
کہتا ہے میری ماں بھوک لگی ہے کھانا
کھلاؤ.
کا کلیجہ خوشیوں کا سمندر بن گیا. کوئی انجیکشن نہیں، کوئی ٹیبلٹ نہیں، کوئی کیپسول نہیں، کوئی کاڑھا اور سیرپ نہیں، صرف میرے غوث کا نام، بیماری کے نام. بیماری کے نام کوئی خط نہیں لکھتا، کوئی پیغام نہیں بھیجتا. وہ بیماری موبائل نہیں تھی کہ میسج بھیج دیا تھا، صرف کان میں کہہ دیا بیماری بھاگ جا، اے بیماری اپنی خیریت چاہتی ہے تو غوث کا نام سن اور اس بیماری کو، اس بیمار کو چھوڑ دے. محمد کہتے ہیں میرا بچہ تندرست ہو گیا. شام تک تو وہ گھر میں بھی جانے لگا، بازار میں بھی پہنچ گیا. اللہ اکبر، کوئی ایسا انجیکشن، کوئی ایسا آپریشن؟ ارے ایک آنکھ کا آپریشن کرتا ہے ڈاکٹر، بولے ہلنا مت، نماز مت پڑھنا، سجدہ مت کرنا، پانی مت استعمال کرنا. تمہارا میڈیکل دنیا کی چیزوں کو چھڑا دیتا ہے، اور میرے غوث پاک کا نام ہر چیز کو پھلا پلا دیا کرتا ہے اور بیماری بھاگ جاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت حضور اشرف الفقہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں کہنا چاہتا ہوں شہد کی مکھی میں وحی کی پابندی کا اثر آپ نے دیکھا، قرآن اس مکھی کے تھوک کو پوری دنیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری مانو جاتی کے لیے شفا کرا سکتا ہے. میرے غوث پاک کا تھوک تو بڑی قیمتی چیز ہے، ارے ان کا نام دور تک لے کر کے چلے جاؤ تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، بیماریاں بھاگ جاتی ہیں. یہ کس کا کمال ہے؟ ان اللہ اللہ کل
شریف.
وہاں بھی کوئی آیت یاد ہے، لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا ہے. جتنی کرامتیں، جتنا پاور اور جتنے معجزات انبیاء کرام کے ہیں، ہر ایک نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ میں اللہ کی قدرت کام کرتی ہے.
سبحان اللہ.
ہر ولی کی کرامت ہوتی ہے اور اس کے پس منظر میں اللہ کی قدرت ہوتی ہے. ایک آیت اگر وہابی سمجھ کر پڑھ لے تو خدا کی قسم وہ مسلک اعلی حضرت کا پابند ہو جائے. جتنے اولیاء کی یہ کرامتیں ہیں وہ اللہ کی قدرت کے اظہار کا وسیلہ اور ذریعہ. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دریائے دجلہ میں طوفان آیا, پانی اتنی شدت کے ساتھ بغداد شریف میں گھسنے لگا کہ آدھا بغداد تباہ ہو گیا. فوج امداد کر رہی ہے, پانی بھاگ نہیں رہا. سارے علماء صوفیہ اور فوج بادشاہ سب جمع ہوئے, یہ تو پورا بغداد تباہ ہو جائے گا, ہماری ساری تدبیریں بیکار ہو گئی. سب نے کہا اب آخری وقت اپنا سہارا غوث اعظم.
سبحان اللہ.
چلو خانقاہ قادریہ میں پکاریں یا غوث المدد. قریب والوں نے بھی حضرت کو پکارا, دور والے بھی پکار رہے ہیں
بے شک.
بغداد کے سارے علماء صوفیہ فوج بادشاہ منسٹر سب آ گئے. یا غوث المدد. فرمایا کیوں آئے؟ کہا حضور دجلہ کا پانی پورے شہر کو تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے, ہمارے گھر برباد ہو گئے, مویشیاں بہ گئیں, بچے مر گئے, ہمارا سامان بہ گیا, اب کوئی تدبیر بچاؤ کی نہیں ہے, آپ کا دامن قادری ہی اب ہم کو بچائے.
بے شک سبحان اللہ.
غوث پاک نے اپنا عصائے مبارک لیا, ہمیشہ ہاتھ میں عصا رکھتے, عصا لیا, اللہ کا نام, اللہ کا نام لے کر چلے. جہاں پانی آ چکا تھا وہاں پہنچ گئے, اپنا قدم بسم اللہ کر کے پانی پر رکھا. مرید چلا اٹھے, حضور آگے بہت بڑا گڈھا ہے, سرکار آگے نہ بڑھے. غوث پاک نے کسی کی نہیں سنی, میرے غوث صرف اللہ کی سنتے تھے, رسول کی سنتے تھے. ارے یہ گڈھا اور یہ پانی, یہ سیلاب تم کو برباد کرے گا, ہم اللہ کی وحی کے پابند ہیں, یہ پانی آج ہماری سنے گا, ہم تمہاری نہیں سنیں گے. یہ فرماتے ہوئے اپنا عصا لے کر آگے بڑھتے رہے. پانی کی مجال نہ تھی کہ آپ کے نالے میں پاک کا تلوہ تر کر سکے. آپ اچھلتی کودتی موجوں کے اوپر ایسے چل رہے ہیں جیسے سیمنٹیڈ روڈ پر چل رہے ہیں. کافی دور جانے کے بعد حضور غوث پاک نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور اپنا عصا لے کر زور سے وہاں مارا, کہا اے دجلہ اگر تو قیامت تک رہنا چاہتی ہے, جاری رہنا چاہتی ہے, دیکھ عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے کہ اس سے آگے تیرا پانی نہیں بڑھنا چاہتا.
سبحان اللہ.
ساری تاریخ اٹھا کر دیکھو, حضور غوث پاک نے جیسے ہی دجلہ دجلہ کے پانی کو ڈانٹا ہے جیسے ریوس گیر لگ گیا ہے, پیچھے سرکنے لگا, بھاگنے لگا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہیں, پانی وہاں آ کر کے رک گیا. پانی کے کان تھا, دماغ تھا, جان اور روح تھی, لیکن غوث پاک پانی کو بھی سنوا رہے ہیں اور پانی پر بھی اپنا ادھیکار اور کنٹرول رکھ کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. رب نے میری زبان کو اپنی قدرت کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے, میرے گنڈے کو اپنی قدرت کی توانائیوں کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے.
سبحان اللہ.
پانی تاریخ بتاتی ہے, پانی وہاں جا کر رک گیا اور اس دن سے لے کر آج تک دریائے دجلہ میں بہت سی مرتبہ سیلاب اور طوفان آیا, لیکن جو میرے غوث نے نشان اس زمانے میں بنا دیا, آج بھی دریائے دجلہ کے پانی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کے نشان سے آگے بڑھے.
سبحان اللہ.
سبحان اللہ. اللہ کل شیء قدیر. دریاؤں کے پل پر گورنمنٹ لال نشان خطرے کا نشان بناتی ہے, اس سے آگے بڑھے گا تو خطرہ ہے, تمہارے خطرے کو دریا کا پانی پار کر جاتا ہے، شہر ڈوب جاتے ہیں، لیکن میرے گوش نے جو نشان بنایا تھا آج 500 سال گزر گئے، لیکن 500 سال 700 سال گزر گئے لیکن دریا کے پانی کی مجال نہیں ہے یہ گوش پاک کے نشان کو پار کر جائے، اس سے اوور ہو جائے، اس کی ہمت نہیں. ذرا سوچو، پانی میرے گوش کا اطاعت گزار ہے، بیماری میرے غوث کا احترام کرتی ہے. کس لیے؟ یا رحمی والے پیر ہمیں سمجھا رہے ہیں، اے میرے ماننے والو، تم بھی اللہ کی وحی پر عمل کرو، رب تمہارے تھوک اور پھونک میں برکت عطا فرمائے. ہمارے یوپی میں، میں یوپی اعظم گڑھ کا رہنے والا ہوں، وہاں پر روزانہ مغرب کے بعد مسجد کے کنارے غیر مسلموں کی لائن، مسلمانوں کی لائن لگی رہتی ہے. کسی کے ہاتھ میں کجروٹا، کسی کے ہاتھ میں تیل کی شیشی، کسی کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا، یہ لے کر لائن سے کھڑے رہتے ہیں. کس لیے؟ بچہ ہے، بیمار ہے. اے نمازیوں، تھوڑی دیر تم نے قرآن کی تلاوت مسجد میں کر لی ہے، نکلو، بھوکتے چلے جاؤ، بھوکتے چلے جاؤ. ان کا عقیدہ دیکھو کہ تمہارے بھوک میں چند منٹ نماز میں قرآن پڑھنے میں یہ تاثیر پیدا ہوئی کہ غیر مسلم کا بچہ بھی شفا یاب ہو جاتا ہے. یہ تمہاری کرامت نہیں، اس قرآن کی کرامت ہے. ان اللہ علیہ وسلم
اے شخص بھان
ہم دلارحمی کر رہے ہیں. ایک ایک دانہ پر نور ہے، اس کا دانہ کھاؤ اور دانے کو زمین پر مت گراؤ. اگر ایک چاول بھی گر جائے، احترام سے اسے اٹھا کر کے کھا جاؤ، پھر دیکھو دلارحمی کا نور تمہاری پیٹ میں کیسے بڑھتا ہے.
بے شک
حضرت محدث اعظم کشوسری علیہ الرحمت و رضوانہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. ہم امام اہل سنت کی خدمت میں حاضر تھے. غوث پاک کے نام کی میعاد ہوئی، مٹھائی لانے والے نے رکھا تھا، سب کو حضرت نے بٹوایا، سب نے کھایا. پھر تھوڑی دیر کے بعد امام اہل سنت اچانک کھڑے ہو گئے، اپنے تخت سے زمین پر اتر آئے. لوگوں نے سمجھا کسی ضرورت کے لیے مکان میں جائیں گے، لیکن چشمے حیرت کھلی کی کھلی رہ گئی. محدث اعظم فرماتے ہیں، امام اہل سنت اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے،
سبحان اللہ،
اور اپنا ہاتھ زمین پر ٹیک دیا. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کر کیا رہے ہیں، آج اب عجیب و غریب کیفیت ہے. پھر آپ نے اپنے سر مبارک کو نیچے جھکایا اور زبان مبارک کو زمان کو نکالا، اور ایک باریک سا ذرہ مٹھائی کا کسی کے بے احتیاطی کی وجہ سے کھاتے کھاتے زمین پر گر گیا تھا، جس کو ہم اپنی انگلی سے نہیں اٹھا سکتے تھے. چھوٹا سا ذرہ. میرے امام نے یہ حکمت ظاہر بتائی، زبان نکالا اور اس گرے ہوئے ذرے کو اپنی زبان کے نوک پر چپکا کر کے اسے نگل گئے. دنیا کو بتایا یہ ایک ذرہ نہیں، اس کی مرتبہ، اس کی پاکی پہاڑ سے زیادہ وسیع ہے، اس کا وزن زمین اور آسمان سے زیادہ بھاری ہے. اے لوگوں، اس ذرے کا احترام کرو. امام احمد رضا مجدد اعظم غوث پاک کی نیاز کا احترام کیسے کیا؟
بے شک سبحان اللہ.
مسلک اعلی حضرت کی روشنی اس طرح سے چلتی ہے. نماز کا احترام، وضو کا احترام، ہر چیز کا احترام تو بڑے بڑے مقامات والے ہیں، لیکن ایک ذرہ جو زمین پر گرا ہوا ہے، مجدد وقت میں کسی کی پرواہ نہیں کی، زمین پر گھٹنا ٹیک کر کے، ہاتھ ٹیک کر، زبان نکال کر اس ذرے کو اپنے منہ میں لے کر مزے حاصل کر رہا ہے. واہ کیا مرتبہ ہے،
بہت ہے بالا تیرا.
جب ذرے کا یہ مرتبہ ہے تو امام احمد رضا کے ہاں غوث اعظم کا مرتبہ کتنا ہوگا؟ واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. مولا کریم ہم سب کو وحی الہی قرآن مجید کی تلاوت کا بھی جذبہ عطا فرمائے اور اس کے احکام پر چلنے کی بھی ہمت عطا فرمائے، اور اولیاء انبیاء کی عقیدت اور محبت میں ہم سب کو سرشار کر دے۔ یہ چند جملے تھے۔ آپ اور تمام اپنی ماں بہنوں کو میں اپنے اس خیالات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ نیاز بھی کرو اور نماز بھی پڑھتے
رہو۔
نیاز کر لیا، نماز چھوڑ دی، اس نیاز میں سن لو کوئی برکت نہیں ہے، اور جس نیاز میں نماز کی پابندی ہے ایک ایک چاول میں نور ہی نور تمہیں ملتا چلا جائے گا، اور اس کی بریانی تمہارے لیے شفا بن جائے گی، جس طرح شہد کی مکھی کے کوپ میں شفا ہے، میرے غوث اعظم کی نیاز میں اس سے زیادہ شفا ہے۔
بے شک،
لیکن اس پر عمل کرو اور اس پر پورا دھیان دو۔ وما علینا الا البلاغ۔